بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو، پاکی بیان کرتے رہو صبح و شام. وہ ایسا ہے، وہ ایسی ذات ہے، وہی ہے. ہو الذی یصلی علیکم، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی جانب لے آئے، اور اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کے ساتھ بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے. دیکھو، ان آیتوں میں پہلے تو ہم ماقبل سے سمجھیں کہ ماقبل کی آیتوں میں کیا بیان کیا گیا تھا. گزشتہ ہفتے ہم نے جو بات پڑھی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی اور خاتم النبیین ہونے کی بات تھی، اور عموم کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سورت کے شروع میں بھی اس بات کا ذکر آیا تھا کہ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات آپ کے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت اور آپ کے درجے اور مقام کو بیان کرنے کے اعتبار سے اس سورت کو خاص اہمیت حاصل ہے. تو اب ان آیتوں کو اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ گویا ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یعنی امت محمدیہ، قرآن جب کسی کو خطاب کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آمنو سے مراد وہی جو امت محمدیہ ہے. تو امت محمدیہ سے یہ کہا جا رہا ہے، ہم تمام مسلمانوں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے تم پر کتنے انعامات ہیں. انعامات میں ایک بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت محمدیہ میں بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی عطا فرمایا، خاتم النبیین کا امتی بنایا. تو پھر اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا زبان سے، دل سے، اعضاء سے شکر ادا کیا جائے اور کثرت سے اللہ کو یاد کیا جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. یہ تو گویا ایک بات ہو گئی. اسی کو ہم آگے چلائیں، اسی عنوان کے لحاظ سے آیتوں کو اگر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور شکر کی ایک عملی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور اسی کے لحاظ سے وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو صبح و شام، یعنی وہی شکرانہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت. بکرتن کے معنی صبح، اصیلن کے معنی شام. اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، تسبیح میں لگے رہو. اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ وسبحوہ بکرتن واصیلا، ہر وقت. اس لیے کہتے ہیں صبح شام اسی کام میں لگا رہتا ہے. تو صبح شام کے معنی علی الدوام، مستقل. اور بکرتوں و اصیلہ صبح و شام کے دوسرے معنی خاص بھی ہو سکتے ہیں کہ صبح اور شام یہ دو اوقات خاص طور پہ تسبیح کا وقت ہے۔ احادیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کا تذکرہ فرمایا، صبح شام، صبح کی دعائیں شام کی دعائیں، صبح کی تسبیحات شام کی تسبیحات۔ تو صبح اور شام خصوصیت بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک ذکر اللہ اور تسبیحات میں لگے رہنے کا ذکر، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک تسبیحات اور ذکر اللہ میں لگے رہنے کا ذکر۔ تو یہ صبح اور شام خاص طور پر یہ دو اوقات، حدیث میں آتا ہے من صلى البردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھ لیں، دو ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کر لیا، ٹھنڈی نمازوں سے مراد احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، شراح نے لکھا ہے فجر اور عصر، تو صبح اور شام۔ تو صبح اور شام خاص طور پر ان دو اوقات کی بھی فضیلت ہمیں روایات میں ملتی ہے، اور صبح شام کے معنی پابندی علی الدوام، یعنی مستقل کسی کام کو کرتے رہنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دونوں باتیں صحیح ہیں۔ اس کا ہم عمل کیسے کریں گے؟ دونوں پر عمل کریں گے، یعنی صبح اور شام کے اوقات، اور کرنے والے کرتے بھی ہیں۔ میں تو جن لوگوں سے بات کر رہا ہوں ان میں بہت سے لوگوں کا اسی پر عمل ہے کہ صبح کا وقت، شام کا وقت، خاص طور پہ ان دو اوقات میں تو تسبیحات کا اور صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہی ہے، اور اس کے علاوہ جب جب موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر اللہ اور تسبیحات اس میں ہوتے ہیں۔ ہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر وقت ہم تسبیحات میں ہوتے ہیں، ہر وقت ہم ذکر اللہ میں ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کی نیت اور ہر ایک کا اخلاص اور دھیان ہے، لیکن دو اوقات خاص اور اس کے علاوہ جب جب موقع مل جائے، جب جب یاد آ جائے۔ یہ تو خیر آیتوں کے مفہوم کے لحاظ سے ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کا یہاں ذکر کیا گیا، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، قرآن کریم میں اور احادیث میں ایک ہی ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں کثرت کا حکم آتا ہے، کثرت سے کرو۔ احادیث میں تو خیر ملے گا، بعض دوسری چیزوں کا بھی ضمناً ملے گا، لیکن جہاں حکم ملتا ہے کثرت سے کرنے کا، تو کثرت سے کرنے کا حکم جہاں ملے گا وہ ذکر اللہ ہے قرآن کریم میں۔ میں احادیث کا دعویٰ نہیں کرتا، اس لیے کہ احادیث میں بعض اعمال کے بارے میں کثرت کا ہے، تو یعنی وہ کثرت سے کرنے والوں کا کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو وہ ایک الگ، کہیں کسی کو اشکال نہ ہو جائے، اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے وہی بات ہے جو میں نے کہی، لیکن پھر بھی قرآن کریم کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ایک ہی ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں یہ حکم ملا ہے کہ کثرت سے کرو۔ اس کے علاوہ نمازوں کے بارے میں نہیں آئے گا کثرت سے نماز پڑھو۔ حدیث میں تو آیا، آئینی علی نفسی کا بھی کثرت سجود، کثرت سجود کے ذریعے سے میری مدد کرو۔ اور وہ صحابی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت کی، وضو کا پانی لایا کرتے تھے، تو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوئے اور یہ فرمایا، کیا مانگنا ہے؟ انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تاکید فرمائی، یہی بات یا کچھ اور سوچ لو، ابھی بھی موقع ہے، سوچ لو کچھ اور چاہیے یا یہی چاہیے۔ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، ہو ذاک، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت تھی، وہ تو بے چین ہو جاتے تھے کہ یا رسول اللہ، مرن انتقال کے بعد آپ کا جاخرت میں آپ کا مقام کتنا اونچا ہوگا، ہم کہاں آپ کے مقام تک پہنچ سکتے ہیں؟ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دے رکھی ہے کہ ہم آپ کی جب بے چینی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آخرت میں آپ کی زیارت کے بغیر کیسے جئیں گے؟ ہمارا مزہ پورا خراب ہو جائے گا، جنت کا مزہ کیا جب آپ کی زیارت نہ ہو سکے، آپ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے؟ یہ ایک نہیں، یہ بہت سے صحابہ کے دل کی بات تھی، اور کئی صحابہ نے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر سوال بھی کیا تھا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھ کر سنائی, آیت نازل ہوئی کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تو پھر تم بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گے. اب ظاہر ہے کہ ان حضرات کا مقام تو بہت اونچا ہے, ان کے ساتھ ہونے میں الگ الگ درجات ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلانے بزرگ فلانے علاقے میں گئے تو ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور حضرات بھی چلے گئے, اب دوسرے حضرات بھی ان کے ساتھ ساتھ چلے گئے. ظاہر ہے وہ اپنے مکان میں ہیں, دوسرے اپنے مکان میں ہیں, لیکن روزانہ ملاقات کا, زیارت کا موقع مل جاتا ہے, گویا کہ ساتھ ہی ہیں, ایک ہی شہر میں, ایک ہی علاقے میں, ایک ہی محلے میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شہر ایک ہوتا ہے, محلہ دور ہوتا ہے, تو اچھا ان کو ذرا فاصلہ ہوتا ہے, آنے میں دیر لگتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں قریب کے شہر میں رہتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے ہر دو تین دن میں یا ہفتے میں کم از کم ملاقات ہو جاتی ہے. کچھ اور دور رہتے ہیں, اچھا مہینے میں ایک مرتبہ ملاقات ہو جاتی ہے. درجات ہوتے ہیں, دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دکھا دیا ہمیں, آخرت کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دی. تو انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے, محبت کے جو تقاضے ہیں, آپ کے طریقوں پر جو عمل ہے, ان حیثیتوں سے آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا اس کو اعزاز ملے گا. کون کتنا متبع سنت ہے, متبع شریعت ہے, اس کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا. تو بہرحال اصل بات تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سجود کے بھی حکم فرمایا, لیکن احادیث میں تو دوسری بعض عبادتوں کے بھی کثرت کا ذکر ہے, وہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے. لیکن قرآن کریم میں کثرت سے عبادت کرنے کا جو حکم ہے وہ ذکر اللہ ہے, ذکر اللہ ہے. نماز ہے, اس کے اوقات ہیں, فرض نمازیں ہیں پانچ ہیں, نوافل ہیں, اچھا ٹھیک ہے طویل تہجد کا حکم ہے, لیکن کثرت کا حکم پھر بھی نہیں کہ کثرت سے نماز پڑھو, دن رات میں نماز پڑھو. لیکن ذکر اللہ ایسی عبادت ہے, روزوں کی بھی کثرت کی فضیلت ہے, لیکن قرآن کریم میں کہیں کثرت سے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہو نہیں. بلکہ نماز کے لیے بھی کچھ اوقات ایسے رکھ لیا کہ اچھا اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. روزے کے لیے سال میں ایسے پانچ دن رکھ لیے کہ ان میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ذکر اللہ, ذکر اللہ علی العموم ہے, علی الدوام ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کو اتنا آسان فرما دیا, اتنا آسان فرما دیا کہ انسان اللہ کا ذکر زبان سے کرتا ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, سبحان اللہ والحمدللہ, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, یہ بھی ذکر اللہ ہے زبان سے. دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے, زبان نہیں ہل رہی, بس دل میں اللہ کو سوچ رہا ہے. تفکرون فی خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کتنی حالتوں میں؟ تین حالتوں میں. جیسے کہ انسان کی تین ہی حالتیں, قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے بیٹھے لیٹے, اور کیا صورت ہوگی, یا کوئی کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ زبان سے ذکر اللہ نہیں ہے, یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں, یا اللہ تو نے آسمان بنایا, اتنا بڑا آسمان, سورج کتنا بڑا کہ دنیا اس کے مقابلے میں اتنی چھوٹی, اور سورج سے بڑے بڑے اتنے تو نے عجیب عجیب بڑی بڑی مخلوقات بنائی, کیسے کیسے ستارے بنائے, اتنے دور ہم سے جس جو نقطے کی طرح ہمیں مشکل سے نظر آتے ہیں, کبھی نظر آتے ہیں کبھی نہیں آتے, اور اتنی بڑی خلقت ہے, ہوا میں سب معلق ہیں, دور سے ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا اللہ یہ تو نے کیوں بنایا, یا اللہ تیری بڑی قدرت ہے, تو نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی, ان تمام بڑی بڑی مخلوقات کے مقابلے میں اللہ مجھے ایک انسان کی کیا حیثیت ہے؟ تو انسان کو اندازہ ہوگا کہ میں جو اپنے بارے میں کہتا ہوں میں ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے میری حیثیت کیا ہے؟ میں اپنے بارے میں یہ کہنا کہ میں کچھ ہوں، میرے اندر کوئی صلاحیت ہے، مجھے کچھ آتا ہے، میں بڑا ہوں، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ جتنا انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرے گا اپنی حیثیت انسان کو سمجھ آئے گی، اپنے بارے میں غور و فکر کرے گا اپنی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ بھی ذکر اللہ ہے، سوچنا، مراقبہ، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اور انسان جو عبادتیں ادا کرتا ہے، جو عبادت کرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ یہ جو ہم یہ تفسیر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھنے والے، سننے والے، سب ذکر اللہ میں، یہ اللہ کی یاد ہی کے لیے ہے۔ ذکر اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا، وہ اعضائے بدن سے بھی ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، دل اور خیال اور سوچ سے بھی ہوتا ہے، اور کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں ہوتا ہے، عام ہے، اس کے لیے کوئی طہارت کی شرط نہیں، پاکی ناپاکی ہر حالت میں ہوتا ہے۔ تو جب اتنا عام، اتنا آسان، تو فرمایا کثرت سے اللہ کو یاد کرو، بھولو نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول نہ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بھول رہا، اتنا بڑا حاکم، اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی مخلوقات، اور تم جیسے چھوٹے حقیر انسان کو بھولتا نہیں، تو تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ؟ کیا تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ سبق دیا جا رہا ہے ہمیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ باقی ذکر اللہ کے فضائل، ذکر اللہ کے بارے میں تاکید قرآن و حدیث میں بہت زیادہ آئی ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے، اللہم اجعلنی اعظم شکرک و اتبع نصیحتک و اکثر ذکرک، اے اللہ مجھے ایسا بنا کہ میں تیرا بہت زیادہ شکر کرنے والا بن جاؤں، تیری نصیحت والی باتوں کی اتباع کرنے والا بن جاؤں، اور وہ اکثر ذکرک کثرت سے تجھے یاد کرنے والا، تیرا ذکر کرنے والا بن جاؤں، وہ احفظ وصیتک اور تیرے احکامات، تیرے بتائے ہوئے احکام کو میں یاد رکھنے والا، اس کو محفوظ رکھنے والا بن جاؤں۔ یہ روایت بھی، یہ دعا بھی الحزب الاعظم میں منقول ہے۔ الحزب الاعظم جو معمولات میں شامل ہوتی ہے، کتاب عام طور سے دعاؤں کی کتاب، اس میں یہ بھی دعا ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اعراب کے تھے، اعراب کے لوگ اس قسم کی بعض سوالات کیا کرتے تھے، تو حاضر ہوئے، یا رسول اللہ احکام اسلام تو بہت ہیں، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، احکام تو بہت ہیں، یا رسول اللہ مجھے اتنی ساری باتیں تو ذہن میں بھی نہیں رہتی، آپ مجھے کوئی ایک بات بتا دیجئے جس پر میں عمل کرتا رہوں، ایک جامع مختصر نصیحت کر دیجئے، میں مضبوطی سے اس کو پکڑ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، بس ایک ہی نصیحت چاہتے ہو، ہمیشہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر رہے۔ یعنی زبان پر ذکر اللہ جاری رہے، یہ تو ہم ظاہری مفہوم اس کا لے رہے ہیں نا، ذکر اللہ زبان پر جاری رہے۔ اور انسان جب ذکر اللہ کو جاری رکھنے کا عادی بن جاتا ہے، یعنی بیٹھے ہوئے تو چلو درود شریف ہی پڑھ لیں، بیٹھے ہوئے تو چلو استغفر اللہ، استغفار کچھ پڑھ لیں، کیوں زبان بند کر کے ویسے ہی بیٹھے رہے، ہاں الا یہ کہ کسی کام کے بارے میں، کوئی خاص کام ہو، اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں، کسی کام میں لگے، بیکار بیٹھے رہے نا، تو اس وقت ذکر اللہ میں لگ جاؤ، کچھ بھی پڑھتے رہو، کچھ بھی پڑھتے رہو، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ اور جب اس کی عادت ہو جاتی ہے، عادت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ واقعتاً وہ زبان میں ایک مٹھاس اور تری محسوس ہوتی ہے۔ لیکن خیر، وہ ہو نہ ہو، مقصد حدیث کا یہ ہے کہ انسان لگا رہے، مصروف رہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد بھی منقول ہے، اذکر اللہ حتی یقول مجنون، اللہ کو اتنا کثرت سے یاد کرو کہ دیکھنے والے کہیں کہ اچھا یہ تو کچھ دماغی حالت اس کی صحیح نہیں رہی، کیا ہو گیا، اتنا زیادہ ذکر اللہ میں لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس کو مجنون کہنے لگے۔ بہرحال مقصد اس کا یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ مجنون کہنے لگے، مقصد یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ باقی ذکر اللہ کے بارے میں تو بہت کچھ باتیں ہیں، اور مختلف ہمارے مختلف موقعوں پر اس کے بارے میں بات ہوتی بھی رہی ہے. ذکر ایک تو ذکر لسانی ہوتا ہے, ایک ذکر قلبی ہوتا ہے, ایک ذکر حقیقی ہوتا ہے. یہ تفصیلات بھی اپنی جگہ ہیں, یہاں پر آیت کا مقصد واضح ہو گیا. ایک شاید پہلے بات آئی ہے, اس لیے کہ پہلے بھی وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا, پتہ نہیں وہاں میں نے کتنی بات کی تھی, کیا بات کی تھی مجھے یاد نہیں ہے. بہرحال ایک آسان سا نسخہ جو علماء نے لکھا ہے وہ بتا دیتا ہوں, شاید اس وقت بھی بتایا ہو پتہ نہیں. ایک آسان سا نسخہ ہے کہ انسان الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَات میں کیسے شامل ہو. مختصر لفظوں میں سنتوں پر عمل کرنے کے ذریعے. تھوڑی سی اس کی وضاحت لیں تو ہر موقع پر انسان اس وقت کی جو سنت ہے, جو مسنون دعا ہے, اس کا اہتمام کر لیں. ہر وقت کے ہر موقع پر, ہر عمل کے موقع پر انسان یہ خیال کر لے کہ اس وقت کی کوئی مسنون دعا ہے, مسنون عمل ہے, اس کا اہتمام کر لے. تو ظاہر ہے جب اس کا اہتمام کرے گا تو سنت پر کیوں عمل کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ ہی کی محبت کے لیے ہے. تو بہرحال یہ ہر موقع کی سنت اور مسنون دعاؤں کا اہتمام, اس سے انسان الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں شامل ہو جاتا ہے, اذکر اللہ ذکرا کثیرا پر عمل کرنے والوں میں بن جاتا ہے. ہر وقت تو انسان اللہ کو یاد نہیں کر سکتا, زبان سے ذکر ہر وقت تو جاری نہیں رکھ سکتا, سوتا بھی ہے, کھاتا بھی ہے. اور پہلے بھی ہم اس بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ انسان ہر موقع پر جو بھی کام کر رہا ہو اس میں نیت حاضر کر لے اور ثواب کی نیت کر لے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت پھر یاد دلا دیتا ہوں, پتہ نہیں بہت سی باتیں پہلے بھی آ چکی ہوں گی, لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت پھر یاد دلا دیتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور سب کو, کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے اعمال کا ذکر فرما رہے تھے کہ رات کا کچھ حصہ میں عبادت کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, کچھ حصہ سوتا ہوں, اس میں یہ فرمایا کہ وہ احتسب فی نومتی ما احتسب فی قومتی, میں اپنی نیند سوتے وقت بھی وہی اسی طرح ثواب کی نیت رکھتا ہوں اور ثواب کی امید اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہوں جس طرح بیداری میں ثواب کی امید رکھتا ہوں. اس لیے کہ اگر میں سوؤں گا نہیں تو نہ سونے کی وجہ سے تھکن, تھکن کی وجہ سے دوسرے دن کے مشاغل, دینی مشاغل میں نقصان, اور باقی عبادات اور حقوق میں کمی آئے گی. سونا میرے حقوق ادا کرنے کے لیے سونا ضروری ہے, جس کو کہتے ہیں کہ فرض تک پہنچانے والی چیز بھی فرض ہو جاتی ہے, فرض کام تک پہنچانے والی چیز بھی فرض ہو جاتی ہے. فرض نماز پڑھنی ہے, اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے, وضو کرنا فرض ہو جائے گا اس لیے کہ نماز فرض ہے. جس کو وضو نہیں, نماز نہیں پڑھنی, اس کے لیے وضو بھی فرض نہیں. تو اسی طرح جس شخص کے لیے اب نیند کی ضرورت ہے, تھکا ہوا ہے اور نیند کی ضرورت ہے, اب اگر نہیں سوئے گا تو دوسرے دن کے فرائض میں اور حقوق میں کوتاہی ہوگی, تو یہ اس کا سونا بھی اس نیت سے کہ اچھا حقوق ادا کرنے کے لیے اور جسم کو راحت پہنچانے کے لیے, تاکہ آگے میں دوسرے دن کے حقوق ادا کر سکوں, عبادات کو صحیح طور پر ادا کر سکوں, جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کر سکوں, اس نیت سے سونا یہ بھی فرض اور واجب کے درجے میں آ سکتا ہے. عبادت کے درجے میں تو آ ہی جاتا ہے, ثواب کی نیت تو اس میں ہو ہی جائے. انسان اگر اس کا اہتمام کر لے کہ 24 گھنٹے میں جو بھی کر رہا ہے اس میں احضار نیت کر لے. رمضان میں اس پر بار بار بات ہوئی, اور یہ ایک زندگی کا, ایک مسلمان کی زندگی کا بہت اہم اور قیمتی حصہ ہے, بہت اہم اور قیمتی حصہ ہے کہ ہم یہ بات سیکھ لیں. احضار نیت, میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, احضار نیت یہ ہم سیکھ لیں ہر موقع کے لحاظ سے. اچھا میں کیوں پڑھ رہا ہوں, اس درس میں تفسیر میں ہم کیوں شامل ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے کلام سے تعلق, اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. بس سب کچھ حاصل ہو گیا. ہر چیز میں ہم نیت حاضر کر لیں تو یہ ذکر اللہ بن جاتا ہے. بہرحال ایک تو ذکر اللہ ہوتا ہے ذکر لسانی, زبان سے انسان ذکر کرے, ایک ہوتا ہے ذکر قلبی, دل میں اللہ کو یاد کرے, ایک ہوتا ہے ذکر حقیقی کہ زبان سے بھی ذکر ہو اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو, اور ہر موقع کے لحاظ سے جو اس وقت کے تقاضے ہیں شرعی اعتبار سے, جو حقوق اور تقاضے ہیں, اس وقت کے حقوق اور تقاضوں کو صحیح طور پر ادا کریں. اب ایک شخص ہے, کوئی اس کی کسی کو اس کی ضرورت ہے, مثلاً کوئی بوڑھا ہے اس کے گھر میں, کوئی ایسا شخص ہے جس کو اس کی ضرورت ہے, والدین میں سے کوئی بوڑھا ہے یا کوئی معذور ہے یا کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے، یہ کہتا ہے نہیں مجھے تو اپنے نوافل پڑھنے، میں تو اپنے نفل پڑھوں چاہے اس کو جو بھی ہوتا ہو ہوتا رہے. تو یہاں پر اس کو خدمت کرنے میں وہ بات ملے گی جو نماز پڑھنے میں نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی یہ کام کریں. صحابہ نے اس بات کو سمجھا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا. کیسے؟ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارا مکہ مکرمہ فتح مکہ ہو گیا، ہجرت کے احکام تو ختم ہو گئے، اس کے بعد اگر صحابہ مکہ مکرمہ میں ٹھہر جاتے تو ایک ایک نماز کے ایک ایک لاکھ ثواب ملتا، مدینہ منورہ میں ایک کے ایک لاکھ نہیں مل رہا تھا. وقت کا تقاضا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو، نمبر گننا نہیں ہے وہاں پر، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو. نمبر نہیں کہ اچھا وہاں ایک لاکھ ہے یہاں ایک لاکھ سے کم ہے. یہ بات اہم ہے کہ کس موقع پر شریعت کا کیا حکم ہے، اس موقع پر اللہ کی رضا کی خاطر اس حکم کو ترجیح دینا اور اس کام میں لگنا، یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے اللہ کی یاد. اللہ کی یاد کے لیے کوئی عمل کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو صبح و شام. بعض لوگوں کو یہ یاد رہے کہ اچھا ذکر اللہ جب ہم کرتے ہیں، یہ تو ایک آیت کا مفہوم تو واضح ہو گیا، یہ تو بات پوری ہو گئی، لیکن اس میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک ہوتا ہے انسان زبان سے ذکر اللہ کر رہا ہے، لیکن بہت سوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم جب تسبیحات پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے، دھیان لگا نہیں رہتا. نماز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تسبیحات میں بھی ایسا ہوتا ہے، ذکر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زبان سے ذکر کرنا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، زبان سے ذکر اللہ یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے. ہمارے مشائخ کے سامنے جب بعضوں نے یہ شکایت کی کہ ہماری ہم جب ذکر کرتے ہیں تو دل حاضر نہیں رہتا، دل میں کوئی اس کی حلاوت و لذت محسوس نہیں ہوتی، دل ادھر ادھر متوجہ ہوتا ہے، فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو کہ زبان کو تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی توفیق دی ہے. جب شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم نے میرا شکر ادا کیا میں مزید دوں گا. تو اس پر شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ مزید دے گا، دل بھی حاضر ہو جائے گا. اتنا تو اللہ کا احسان ہے کہ زبان کو ذکر اللہ میں لگا دیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ یہ اعلیٰ درجہ نہیں ہے، اعلیٰ درجہ نہیں ہے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بھی متوجہ رہے، تو اس کی دعا کرتا رہے انسان، کوشش کرتا رہے، لیکن صرف زبانی ذکر اگر ہو تو اس کو کم، اس کو حقیر نہ سمجھے، اس کو بیکار نہ سمجھے، فائدے سے وہ بھی خالی نہیں ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، جنہوں نے پڑھا ہے سنا ہے وہ جانتے ہی ہیں، کہ ایک مرتبہ وہیں اپنی خانقاہ کے پاس تھے، دوپہر کا وقت تھا، پوچھا وہاں یہ کون ہیں؟ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خادم ساتھ ہوا کرتے تھے، تو وہ تھے. پوچھا یہاں کون ہیں؟ کہا یحییٰ اور الیاس. حضرت مولانا یحییٰ صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، ایک جیسے ایک تاکیدی انداز میں انسان بہت اہمیت سے کے ساتھ جب کوئی بات کہتا ہے نا، اس انداز سے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا نام جتنی بھی بے توجہی کے ساتھ لیا جائے اثر کے بغیر نہیں رہتا. اللہ کا نام کتنی ہی بے توجہی کے ساتھ لیا جائے اثر کے بغیر نہیں رہتا. اللہ کے نام میں کیسے اثر نہ ہوگا؟ قرآن کریم نے فرمایا تبارک اسم ربک، تبارک ربک نہیں، تبارک اسم ربک، آپ کے رب کا نام بڑا بابرکت ہے. تو اللہ کے نام میں برکت ضرور ہے، اس کا اثر ہے. بس اتنا ہے کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی ہے تو اس کے شکرانے کی بھی ضرورت ہے اور اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے اوپر والا درجہ بھی دے دیں گے کہ جب زبان ذکر اللہ میں ہے اور اس کی پابندی سے انسان جب کرتا رہے گا تو دل میں اس کا ضرور اثر ہوگا، ضرور اثر ہوگا، چاہے محسوس ہو یا نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو صبح و شام. هو الذی یصلی علیکم، اب یہ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. جب انسان اللہ کی پاکی بیان کرے گا, اللہ تعالیٰ کا ذکر میں لگا رہے گا, تو پھر نتیجہ کیا ہوگا, انعام کیا ملے گا؟ انعام یہ ملے گا کہ هو الذي يصلي عليكم, اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجے گا تم پر. ویسے بھی بھیجتا ہے, یصلی وہ بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو ایمان والوں پر نازل ہوتی ہیں, لیکن جب انسان کثرت سے ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بھی زیادہ ورود ہوگا. یصلی علیکم, اللہ تعالیٰ, دیکھیں یہاں پر ہم غور کریں کہ لفظ صلاۃ ہے, یصلی علیکم, اللہ تعالیٰ ہم پر صلاۃ بھیجتا ہے, وہ کیا یعنی رحمت بھیجتا ہے, اور فرشتے بھی ہم پر صلاۃ بھیجتے ہیں, فرشتے ہم پر صلاۃ بھیجتے ہیں یعنی رحمت کی, رحمت تو نہیں بھیج سکتے, رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مؤمنوں پر صلاۃ, فرشتوں کی طرف سے مؤمنوں پر صلاۃ, دونوں کے نتیجے میں تھوڑا سا فرق تو نہیں, مفہوم کے لحاظ سے قریب قریب لیکن تھوڑا سا فرق کے ساتھ, کہ اللہ تعالیٰ کا مؤمنوں پر صلاۃ یعنی رحمت بھیجنا, فرشتوں کا صلاۃ یعنی رحمت کی دعا کرنا. حاصل دونوں کا ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں رحمتیں مل رہی ہیں, فرشتوں کی دعا سے بھی ہمیں رحمتیں مل رہی ہیں. تو ہم تو وہ امتی ہیں, ہم تو وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خصوصی رحمتوں کا معاملہ ہے, خصوصی رحم و کرم کا معاملہ ہے. هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ, وہی اللہ ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے, فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور, یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے. کون سے اندھیرے ہیں؟ انسان مختلف اندھیروں میں گھرا ہوا ہوتا ہے. انسان جب اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ ظلمت ہے, انسان جب زیادہ کلام کرتا ہے تو ظلمت ہے, انسان جب زیادہ ہنستا ہے تو اس سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے, انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے قلب میں ظلمت پیدا ہوتی ہے, یہ سب چیزیں ظلمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو پھر یاد کر لیتا ہے, نماز پڑھ لیتا ہے, تسبیحات پڑھ لیتا ہے, استغفار کر لیتا ہے, درود شریف پڑھ لیتا ہے, تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. پھر کوئی شخص نماز کے لیے جاتا ہے, نماز کے لیے بیٹھا ہوا ہے, نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, نماز سے پہلے نماز کے بعد فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, تو اس شخص کی جو قلب کی ظلمتیں, جو زیادہ کلام کرنے کی وجہ سے, کسی گناہ کی وجہ سے جو ظلمتیں آ گئی تھیں, وہ ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور, انسان تو مختلف اندھیروں میں گھرا ہوا ہے, غفلتوں کا اندھیرا ہے, معصیتوں کا اندھیرا ہے, اور اس کے علاوہ طرح طرح کے اندھیرے ہیں. تو اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے, اور رحمت کی برکت سے انسان ان اندھیروں سے روشنی کی طرف آ جاتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک انسان روشنی میں ہے, حق اور باطل کی پہچان رہے گی, غلط کام کو غلط سمجھتا رہے گا, لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان ضد پہ آ جاتا ہے, جب انسان ضد پہ آ جاتا ہے, گناہوں پر ڈٹا رہتا ہے, توبہ کرنا نہیں چاہتا, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اب اس کے دل پر اب مہر لگ گئی. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کا دل زنگ آلودران اعلیٰ قلوبہم, دلوں پر زنگ آ جاتا ہے, میل اس کے اوپر اچھی طرح ایسا جم جاتا ہے کہ اب اچھی بات اثر نہیں کرتی. هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے. اور اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وکفا بالمؤمنین رحیمہ, اللہ تعالیٰ وکان بالمؤمنین رحیمہ, اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بہت زیادہ, بہت بڑا, بہت مہربانی کرنے والا ہے. اور یہ تو دنیا کا حال ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اور آخرت میں تحیتہم یوم یلقونہ سلام, جس روز اللہ سے ملاقات کریں گے ایمان والے, جب اللہ تعالیٰ سے ملیں گے قیامت کے دن. یوم یلقونہ سے مراد اللہ سے ملاقات کے دن, قیامت کے دن. بعضوں نے فرمایا جنت میں داخل ہونے کا وقت, بعضوں نے فرمایا موت کا وقت, اور سب ٹھیک ہے. موت سے آخرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے تینوں موقع پر ایسا ہی ہو. یوم یلقونہ, جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا ہے. کیا شان ہوگی کہ موت کا وقت ہے, بیچارے کو افسوس ہو رہا ہوگا, غم ہو رہا ہوگا کہ اچھا کس حال میں آگے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آ گیا, بس ٹھیک ہے اب تو تسلی تسلی. اب کہتا ہے مجھے دنیا میں نہیں رہنا, مجھے جانے دو, مجھے تو لے جاؤ, جس اللہ نے سلام بھیجا وہیں لے جاؤ مجھے. تو موت کے وقت بھی سلام, پھر قیامت کے دن بھی سلام, اور جنت میں داخل ہوں گے تب بھی سلام. سلام قولا من رب الرحیم تحیتهم یوم یلقونہ سلام. اللہ تعالیٰ کی طرف سے استقبال اور تحیہ اور سلامتی اس طرح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوگی تو السلام علیکم کہا جائے گا, واعد لهم اجرا کریما. اس کے علاوہ, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحیہ اور سلام ہوگا, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے لیے عزت والی روزی, عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے, عزت والا بدلہ تیار کر رکھا ہے. ایک تو ہوتا ہے بہت اچھا بدلہ اور انعام, اور اس کو بھی اعزاز کے ساتھ دینا, ایک ہوتا ہے ویسے ہی دے دینا, ایک ہوتا ہے اعزاز کے ساتھ دینا. تو اجرن کریم, واعد لهم اجرا کریما, عزت والا اجر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان ایمان والوں میں شامل کر دے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان اللہ کے بندوں میں شامل فرما دے جو کثرت سے اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان لوگوں میں شامل کر دے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے اندھیروں سے نور اور روشنی کی طرف لے آئے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ فرمائے کہ یوم یلقونہ سلام, موت کا وقت آئے تو ہمارے لیے السلام علیکم اللہ کی طرف سے کہا جائے. جب ہم قبر میں جائیں, جب آخرت میں پیش ہوں, اور اس کے بعد پھر جنت میں داخل ہوں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے السلام علیکم کہا جائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جن نیک بندوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.